بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. گزشتہ آیتوں پر ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں، بہت اختصار کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی جانب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے جا رہے تھے ان کا کچھ تذکرہ تھا، اور پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا گیا اس کا بیان تھا، اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرتوں اور اللہ تعالیٰ کی مصالح کا، قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ آیا. بنیادی بات جو چل رہی تھی وہ یہی تھی، توحید، رسالت اور آخرت. توحید، رسالت، آخرت، جو پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہے. توحید، رسالت، آخرت، یہی باتیں چل رہی تھیں. پچھلی گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر فرمایا کہ بارش اللہ تعالیٰ اس طرح نازل فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں بارش ہوئی، کسی علاقے میں نہیں ہوئی، لیکن فائدہ مختلف علاقے، جہاں بارش نہیں ہوئی ان علاقے والوں کو بھی اس بارش سے فائدہ پہنچتا ہے. جب یہ بات طے ہو گئی اور اس کا تذکرہ آ گیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. جس طرح پانی ایک جگہ برستا ہے، بارش ایک جگہ برستی ہے، لیکن اس کا فائدہ دنیا کے مختلف حصے، جہاں بارش نہیں اتری، جہاں بارش کا پانی نہیں پہنچا، وہاں کے علاقے کے لوگ بھی، اس علاقے کے لوگ بھی اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم چاہتے تو دنیا کے مختلف حصوں میں الگ الگ پیغمبر بھیج دیتے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. جس طرح ظاہری پانی اور انسان کی حیات کے لیے جو بارش کا پانی ہے، جو زمین کی حیات کا ذریعہ، انسان کی حیات کا ذریعہ ہے، وہ پانی جس طرح اللہ تعالیٰ ہر علاقے میں بھی بھیج سکتے تھے، لیکن بعض علاقوں میں بھیجتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں نہر وغیرہ کے ذریعے سے پہنچا دیتے ہیں، اسی طرح یہ روح کی حیات، انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے جو روح کی حیات انسان کو ملتی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مکہ والوں کے لیے نبی بنا دیتے، یا صرف مکہ والے نہیں، تھوڑا سا اور عموم ہوتا تو عرب کے لیے نبی بنا دیتے. باقی لوگ، امریکہ والے، کینیڈا والے، انگلینڈ والے، ان کے پاس اپنے اپنے انبیاء آ جاتے. پاکستان والوں، ہندوستان والوں کے پاس اپنے اپنے انبیاء آ جاتے. ہر علاقے کے ایک نبی ہوتے، اس قوم کے پاس ایک نبی چلے جاتے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا کرتا، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اگر ہم چاہتے تو ہر قریہ، ہر شہر میں، قریہ کے دو معنی آتے ہیں، بستی یا شہر، تو اگر ہم چاہتے تو ہر ہر شہر میں، صرف علاقہ نہیں، اس لیے کہ ایک علاقہ ایک ملک میں، میں تو ابھی مثال میں کہہ رہا تھا کہ مثلا پاکستان ہے، ہندوستان ہے، میں تو پورے پورے ملک کی بات کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے تو ہر ہر شہر میں ایک نبی آ جاتا، لیکن پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ ایک نبی، اس کا کام محدود ہوتا ایک ہی جماعت تک، وہ صرف اپنی جماعت میں کام کرتا. چونکہ عجیب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، قدیم مفسرین نے جو کچھ بیان کیا وہ بھی ہم تھوڑا سا اس پر بھی نظر ڈال لیں، آج کل کے حالات پر نظر ڈالیں، کہ ہم سوچیں کہ اگر مختلف انبیاء آتے، کینیڈا میں مختلف شہروں میں الگ الگ نبی ہوتے، امریکہ کے مختلف شہروں میں الگ الگ نبی ہوتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ امت ایک امت کے طور پر نہ ہوتی، الگ الگ امتیں ہوتی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت میں ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ پوری دنیا گویا ایک ہو جائے گی، فون کے سسٹم ایسے ہو جائیں گے، رابطے اتنے قوی ہو جائیں گے، اور آنے جانے کی سہولتیں، سفر کی سہولتیں، پلین وغیرہ کے اسفار، گاڑیوں کے اسفار، ٹرین کے اسفار اتنے آسان ہو جائیں گے کہ گویا پوری دنیا اب ایک ملک اور ایک شہر کی طرح بن گئی۔ پہلے ایک شہر میں، بڑا اگر شہر ہوتا تھا تو ایک علاقے سے اس کے دوسرے کنارے تک بات پہنچانے کے لیے وقت لگتا تھا، اچھا خاصا وقت لگتا تھا۔ ہم یہ سوچیں کہ عام طور پر سفر کی مسافت جو ہے 48 مائلز جو طے کی گئی ہے، 48 میل، تو 48 میل جو ہے وہ 3 دن میں طے ہوتا تھا۔ اب 3 دن یا 48 میل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شہر ہے جس کی مسافت ایک کنارے سے دوسرا کنارہ 30 میل ہے تو 2 دن تو لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا کہ یہ دنیا سمٹ جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی، اور دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک انسان ایک دن میں پہنچ سکتا ہے، 24 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر ایک ہی امت کے طور پر ان کو رہنا، یہی زیادہ مصلحت کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک ہی امت بنایا، یہ تو ایک حکمت کی بات آ گئی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ذمہ داری زیادہ ڈالی گئی، مفسرین فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہم چاہتے تو ہر بستی اور ہر شہر میں کوئی پیغمبر بھیج دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ لِيَعْظَمَ أَجْرُكَ، تاکہ آپ کے اجر میں اضافہ ہو۔ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوئی، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوئی تو آپ کا اجر زیادہ ہوگا، آپ کے متبعین زیادہ ہوں گے، آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ اور چونکہ آپ کو اتنا خاص مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، ایک خصوصی مقام دیا گیا جو مقام کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا، تو اتنی بڑی امت اور پوری دنیا کے علاقے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ورنہ کیا ہوتا، ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ کہتے کہ اچھا عرب کے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آئے وہ تو بہت اونچے ہوئے، اور ان کے ماننے والے، ان کا مقام اتنا اونچا اور ہمارا مقام نیچا۔ نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری دنیا کے لیے تشریف لائے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام لوگوں کے لیے تشریف لائے، كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا ایک امت ہو گئی۔ ہاں، ماننے والے نہ ماننے والے، امت دعوت امت اجابت، لیکن ہیں سب کے سب ایک ہی امت۔ اور پھر جتنے مسلمان ہیں ظاہر ہے وہ تو ایک امت کہلاتے ہی ہیں، تو سب کا ماخذ وہی قرآن وہی حدیث، الگ الگ کتابیں نہیں ہیں کسی کی، اس لیے کہ ایک ہی نبی، ایک خدا کو ہم مانتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، وہی تعلیمات ہیں، وہی بنیادی کتابیں ہیں، وہی بخاری مسلم وغیرہ جو کتابوں کی احادیث کی بنیادی کتابیں ہیں، انہی کتابوں کو ہر مسلمان مانتا ہے۔ اس میں کیا ہو گیا، ایک طرح سے اتحاد کی شکل بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کی برکات پوری دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کر لے وہ ان فضیلتوں کو حاصل کر لے گا، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لی اسود علی احمر، کسی کا رنگ سیاہ ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا سفید ہے، رنگوں سے کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہوگی۔ جو جتنا متقی ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقرب اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، گویا اللہ تعالیٰ کے زیادہ قرب حاصل کرے گا۔ اور قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، سب ایک ہو، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے یہاں سب سے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے معزز وہ ہوگا تم میں جو زیادہ متقی ہو، جس میں زیادہ تقوی پایا جائے۔ تو بہرحال یہ بنیادی تعلیمات۔ اب یہاں پر اس آیت میں ایک تو یہ ایک اہم بات ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اس میں امت کے اندر اتحاد بھی ایک شکل بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی کا بھی ایک ذریعہ بن گیا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص عرب کے لیے نہیں، مکہ مدینہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے، تو پوری دنیا میں تشریف تو نہیں لے گئے، پوری دنیا میں تشریف تو نہیں لے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ ایسے افراد تیار کریں، ہر پوری دنیا کے علاقوں میں تو پہنچ نہیں سکتے تھے، ایسے افراد تیار کریں جو افراد تیار ہو کر دوسروں تک یہ بات پہنچائیں۔ یہی ہمارے دین کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ ایسے افراد تیار ہوئے، صحابہ میں وہ افراد تیار ہوئے جنہوں نے مدینہ منورہ کی برکات کو چھوڑ کر دین کی اشاعت کے لیے یہ قربانی پیش کی کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچے۔ عربی زبان، عرب کے رہنے والے، مدینہ منورہ مسجد نبوی کے قرب میں رہنے والے کہاں کہاں پہنچے، دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچے اور وہاں اسلام کی دعوت پہنچائی۔ یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، ایسے افراد تیار کیے جو آگے جا کر اس کام کو بڑھا سکیں۔ یہ اس کام کو آگے بڑھانے والے یہی صحابہ تھے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے حضرات پیدا فرمائے جنہوں نے حدیث پر محنت کی تو خوب کی اور حدیث کے علم کو محفوظ کر لیا، اب قیامت تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک زمانہ وہ آیا تھا جس وقت حدیث کے کام پہ محنت کی گئی، امام بخاری، امام مسلم، یہ حضرات جو تھے یہ ایک زمانے کے قریب قریب ایک ہی دور کے حضرات ہیں جنہوں نے حدیث کو جمع کرنے کا اہتمام فرمایا اور حدیث ایک مدون شکل میں، مرتب شکل میں ہمارے لیے محفوظ ہو گئی، قرآن کریم محفوظ کیا گیا، فقہ، پھر قرآن و حدیث کا خلاصہ فقہ کی شکل میں مرتب کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی چار حضرات کو منتخب فرمایا، بہت سے فقہا گزرے لیکن چار حضرات منتخب فرمائے اور ان کی فقہ عام رائج ہوئی، دنیا میں مقبول ہوئی، ان کے ماننے والے پوری دنیا بھر میں عام اور مقبول پوری دنیا بھر میں پھیلے، اور یہ چار ہی رہ گئے، ورنہ بہت سے فقہا تھے ان حضرات کے درجے کے فقہا، اور بہت سے تھے بلکہ ان سے بڑھ کر تھے، بہت سے فقہا وہ تھے جن کا مقام فقہی لحاظ سے ان سے اونچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا کہ یہ حضرات تھے جو جنہوں نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی کہ ان کی فقہ محفوظ ہوئی، ماننے والے باقی رہے، شاگرد باقی رہے، اور ان کے ابھی تک ماننے والے، ان چاروں فقہ کے ماننے والے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ حضرات ان کی فقہ اور ان کے علوم محفوظ رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا اور مدینہ منورہ کی مناسبت سے بس ان کے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ حضرات کیسے انہوں نے دین کی حفاظت کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، حدیث پاک کا کیسا ادب اور مدینہ منورہ کا کیسا ادب تھا، ایک عجیب شان ہے ان کی۔ ایک انسان اپنے آپ کو جب کوشش کرتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ یہ حرم مدینہ منورہ کا ایک بابرکت جگہ ہے، اور میرے جیسا شخص یہاں پر استنجا کرے، اس جگہ کو گندا کرے، ناپاک کرے، یہ مدینہ کی بے ادبی ہے، ان کا ذوق تھا۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی تو یہیں رہتے تھے، تابعین یہاں رہتے تھے، وہ بھی یہیں پر رہتے تھے، ان کے استنجا وغیرہ کا یہیں مدینہ منورہ میں ہی ہوتا تھا، لیکن بس ان کا ایک ذوق تھا کہ نہیں، میں استنجا اس حرم کی زمین میں نہیں کر سکتا۔ اب دن میں کئی بار جیسے ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ اچھا، یعنی ہماری طبیعت اور ہماری صحت ایسی ہوتی ہے کہ دن میں کئی بار انسان استنجا کرتا ہے، تو دن میں کئی بار مدینہ منورہ سے باہر جانا یہ بھی مشکل ہے، یہ تو ناممکن کی طرح ہے، اور وہ بھی اس طرح جانا ہے، اس طرح جانا ہے کہ سواری پر سوار نہیں ہونا، پیدل چلنا ہے۔ اب پیدل چل کر باہر جائے استنجا کے لیے مشکل کام ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا، اب ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے غذا اور کھانے پینے میں کتنا احتیاط کا معاملہ برتا ہوگا، کتنی احتیاط برتی ہوگی کہ تین دن میں ایک مرتبہ استنجا کرتے تھے، تین دن میں ایک مرتبہ استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تھے مدینہ منورہ سے باہر، تاکہ یعنی حدود حرم سے باہر تشریف لے جائیں، وہاں استنجا فرماتے تھے، پیدل تشریف لے جاتے، پیدل تشریف لاتے تھے۔ کئی سال ان کا یہ معمول رہا کہ یہاں مدینہ منورہ میں قیام کرتے ہوئے کبھی یہاں استنجا نہیں فرمایا، ذوق تھا، اور اس ذوق کا صلہ بھی ان کو ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قبولیت عطا فرمائی وہ ایک عجیب بات ہے. ان کی فقہ, ان کی کتاب موطأ امام مالک, حدیث میں بخاری شریف کے مرتب ہونے سے پہلے اس کتاب کو بہت سب سے اونچا مقام دیا جاتا تھا. اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں رات سوتا ہوں, جب بھی میں سوتا ہوں تو ہر سونے ہر رات میری خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. انعام ملا. یہ محبت جو ہے انسان کا جذبہ, انسان کی طرف سے جو محبت اور اس کے جس کو کہتے ہیں محبت, تجھ کو خود آداب محبت سکھا دیتی ہے. تو بس یعنی قرآن کی کوئی آیت نہیں بتاتی کہ مدینہ منورہ میں استنجا نہ کیا جائے, کوئی حدیث نہیں کہتی, لیکن ان کا جذبہ تھا, انہوں نے اس پر عمل کیا, اس جذبے کا ان کو صلہ ملا, اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی اور روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جاتی تھی. بہرحال بات چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کی, کہ یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام دینے کے لیے, اونچا مقام عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اور تمام انسانیت, تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا. اب جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملا, ہزارے ہم الفاظ میں تو اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی ہے, جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی, اس کو مقام بلند مل گیا. اب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو کنتم خیر امت, کوئی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو اچھا وہ بہترین عمل کہلائے گا. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین اگر طریقہ اختیار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت, پہلے بھی بار بار تذکرہ ہوتا رہا, سنتوں کے اتباع, یہ سب سے اونچا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کو ایک اعزاز کے طور پر عطا فرمایا ہے. ان کنتم تحبون اللہ, اللہ سے محبت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کر لو, فاتبعونی یحببکم اللہ, اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے, ویغفر لکم ذنوبکم, گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا, آج کل کی مناسبت سے ایک اور بات کہہ دیتا ہوں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بلند عطا فرمایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور اس امت کو جو خصوصی اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, تھوڑے سے عمل میں جو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی, طرح طرح کے جو انعامات دیے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے لیے ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے, جیسے مثلا اپنے والدین سے انسان کو محبت ہوتی ہے, کوئی انسان کے والدین کو برا کہے, گالی دے, گستاخی کرے تو انسان کو برا لگتا ہے, یہ تو ایک طبیعت کا تقاضا ہے اور صلہ رحمی کا ایک تقاضا ہوتا ہے. لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو وہاں پر تو ایک دین کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, تم میں کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے والد, اولاد اور تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو. اب اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے, ہم کہیں ٹھیک ہے ہمیں تو کچھ نہیں کہا, یہ ہماری ایمان کے نقص کی علامت ہے, یا ایمان نہ ہونے کی علامت ہے, یا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہم برداشت نہ کریں. اسی وجہ سے آج کل کے حالات میں جو یہ کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ فرانس کے لوگوں کی طرف سے, وہاں کی حکومت کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور اس قسم کی جو باتیں جو ہو رہی ہیں, تو اس کے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے, ہمارے طور پر ایمان غیرت کا تقاضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کی چیزیں اب استعمال کرنے سے ہم احتیاط کریں. خریدنے تو ہے ہی نہیں, یعنی ان کو فائدہ نہ پہنچائیں. ان کو فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ ہم ان کی چیزیں خریدیں, تو اب یہ دیکھیں کہ کون سی چیزیں جو وہاں کی مصنوعات ہیں, ان چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں. ایک بات تو یہ کہ ان کے اس عمل کو اور ان کی جو انہوں نے جو حرکت کی ہے اس کو ہم دل سے برا سمجھیں, اگر بچوں کے سامنے کبھی تذکرہ آئے تو ان کو بھی بتائیں کہ دیکھو یہ چیز ہے جو غلط ہے اور یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. ایمان کی ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ دل سے ناپسند کرے. ایک تو یہ کہ انسان ہاتھ سے روک سکتا ہو تو روکے, وہ ہم نہیں کر سکتے. زبان سے کچھ کہہ سکتے ہیں ہاں اپنے حد تک, لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دل سے اس کو برا سمجھیں اور عملی طور پر ان کو فائدہ پہنچانے سے ہم احتیاط کریں. جو چیزیں وہاں کی بنی ہوئی ہیں ان کو خریدیں نہیں, اور اگر ہمارے پاس موجود ہیں تو موجود چیزیں استعمال کرنے سے ان کو کوئی, ظاہر ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, لیکن کم از کم ہمارے دل میں اگر نفرت ہوگی تو ہم ان کی چیز استعمال نہیں کریں گے. کبھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں, پتہ نہیں اب ہر ایک اپنے لحاظ سے سمجھ سکتا ہے مثال کے ذریعے, کہ بہت اچھا عطر ہے, کس کا ہے؟ فلانے کا ہے. پتہ او اچھا اس سے تو نہیں, اس کی چیز میں استعمال نہیں کرتا. دشمن اور جس سے انسان کو کسی دینی دنیاوی وجہ سے اگر کسی سے نفرت ہوتی ہے تو اس کا عطر بھی نہیں استعمال کرتا, اچھی چیز بھی نہیں استعمال کرتا. یہاں پر تو دین کا تقاضا ہے تو ہم کیسے ان کی چیزیں استعمال کریں. بہرحال استعمال کا معاملہ الگ ہے, لیکن آئندہ کم از کم خریدنے کے سلسلے میں تو انسان احتیاط کرے کہ ان کی چیزیں نہ خریدے, تاکہ ہم اپنی حد تک جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا ہے اس پر جو عمل کر سکتے ہوں ہم کر لیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. ایک اور بات کہہ کے آگے چلتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم اسی آیت پہ بات کرتے رہیں. ویسے مدینہ منورہ کی مناسبت سے یہ عنوان بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ ہم کرتے رہیں. بہرحال ایک اور بات کر دیتا ہوں, یہ ہمارے لیے بڑے کام کی بات ہے انشاءاللہ, ذہن میں آ گئی اس لیے بتا رہا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا, اس کا نتیجہ یہ نکلا لیا اعظم اجر, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر میں اضافہ ہو, آپ کا مقام اور بلند ہو, ذمہ داری زیادہ, ماننے والے زیادہ, کام زیادہ تو اجر زیادہ. ہمارے لیے سبق ہے, ہمارے لیے سبق ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم مردوں میں بسا اوقات ہوگا کہ اچھا اگر کسی کا جس کام سے جس سے مناسبت ہو اور جو جس لائن کا ہو, میں مثال دے رہا ہوں کہ مثلاً کبھی مسجد میں کوئی ضرورت پیش آ گئی, اچھا دیکھو یہاں پر یہ کام کرنا ہے, یہاں پر یہ کرنا ہے, یہ صفائی کرنی ہے, عید کا دن آیا, اچھا صفائی کرنی ہے, یہ کرنا ہے, یا پارکنگ ہے وہاں پر کچھ لوگوں کی ضرورت ہے, امداد کی ضرورت ہے. تو اس طرح کے مواقع پر جب ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ پانچ لوگ متعین ہو گئے کہ اچھا اس علاقے میں یہ پانچ لوگ کام کریں گے, ہوتا یہ ہے, عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ پانچ میں سے دو کریں گے اور باقی تین ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اب یہ جو دو کام کر رہے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, دو جو کام کر رہے ہیں وہ یہ سوچیں گے اچھا دیکھو وہ لوگ کر نہیں رہے, ہمارا کام بڑھ گیا, ہماری ذمہ داری بڑھ گئی. اس وقت اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹایا, کسی کو برا سمجھے بغیر ان کی اپنی مجبوری ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ان کو ہٹایا تاکہ یہ کام زیادہ کریں, ان کا اجر زیادہ ہو. یہ سوچنے کی بات ہے, اپنی سوچ درست کرنے کی بات ہے. گھر میں عورتیں کام کرتی ہیں, اب کوئی عورت یہ کہے کہ اچھا وہ فلانی ہے اس کو تو صرف ایک ہی شخص کا کھانا پکانا پڑتا ہے, میرے گھر میں اتنے افراد ہیں مجھے اتنے لوگوں کا کھانا پکانا پڑتا ہے. اس کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ یہ سوچیں کہ لیا عظم اجرک, یہ اس لیے ہے تاکہ اجر میں اضافہ ہو. دنیا میں اگر کوئی کام بڑھتا ہے, ذمہ داری بڑھتی ہے, ثواب کی نیت سے اس کو کریں, اس کے لیے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر کے دروازے کھولے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب عطا کیا گیا تھا اس کا کچھ حصہ ہے کہ اچھا ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے تاکہ اجر زیادہ ہو. ایک شخص کہتا ہے اچھا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے, مجھے یہ بھی کرنا ہوتا ہے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے. ہاں انسان اس کو کس طرح ان ذمہ داریوں کو ادا کرے وہ اپنی ترتیب خود بنانی ہے, وہ اپنی بات ہے, لیکن بہرحال ذمہ داریاں زیادہ ہوں, کام زیادہ ہو, تو یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام زیادہ تھا دوسرے انبیاء کے مقابلے میں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت نہیں کی کہ یا اللہ آپ نے میرے ذمہ اتنا کام ڈال دیا, دوسرے انبیاء کے لیے تو آرام تھا, بس اپنی امت میں کام کر رہے تھے, آرام تو کسی کے لیے بھی نہیں تھا. میں مثال دے رہا ہوں کہ دوسرے انبیاء کے لیے تو اچھا ذرا سہولت ہو گئی تھی کہ صرف ایک قوم میں کام کرنا, میرے لیے تمام اقوام تک دین کو پہنچانا, ایسے افراد تیار کرنا جو ہر قوم میں جا سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں مختلف علاقوں میں لوگ بھیجے تھے, اور پھر صحابہ نے وہی چیز سیکھی اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا. بہرحال کسی کے ذمے اگر کام زیادہ ہو تو وہ یہ پریشان نہ ہو کہ کام میرے ذمے زیادہ ہے, یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ اجر عطا فرمانے کے لیے, آخرت کے زیادہ مراتب عطا فرمانے کے لیے. اور صرف آخرت تو ٹھیک ہے, آخرت میں تو انشاءاللہ یقیناً ملے گا, لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آگے جا کر راحت عطا فرما دیتے ہیں. انما العسر یسرا قرآن کا وعدہ ہے کہ مشقت کے ساتھ پھر آسانی آتی ہے, اور عام طور پہ آسانی سے پہلے مشقت ہوتی ہے. جو محنت کرتا ہے اس کو صلہ ملتا ہے, جو پڑھتا ہے اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, یہ دنیا کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا ہی رکھا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. جب اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے, جب آپ کو یہ درجہ دیا ہے اور پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنایا ہے, تو اب آپ غیر مسلموں کی باتوں میں نہ آئیے. فلا تطیع الکافرین, ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو تمہیں خاص مقام دیا گیا ہے, تم اب غیر مسلموں کی باتوں میں نہ آؤ. وہ کہتے ہیں یہ کر لو, وہ کہتے ہیں یہ کر لو, یہ فیشن اختیار کر لو, یہ فیشن اختیار کر لو. نہیں نہیں نہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. فلا تطیع الکافرین, اب کافروں کی بات نہ مانیے. وجاہدہم بہ جہاداً کبیراً, اور ان جہادہ کے معنی کوشش کرنا, مقابلہ کرنا. بھی کی ضمیر لوٹے گی قرآن کی طرف, اس لیے کہ قرآن کا تذکرہ چل رہا ہے. یہ مکہ مکرمہ کا دور ہے, ابھی جنگ اور قتال کا ابھی جنگ اور قتال کی اجازت ہی نہیں ملی ہے. جہاد کے معنی یہاں پر, جہادہ کے معنی یہاں پر کوشش کے ہیں, محنت کے ہیں. تو قرآن کے ذریعے سے محنت کیجئے, کوشش کیجئے, دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو بات سمجھائیے, قرآن کے طریقوں کے مطابق لوگوں سے بات کیجئے, لوگ دین کے قریب آ جائیں گے. وجاہدہم بہ جہاداً کبیراً, اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ جہاد کا لفظ جو ہے وہ صرف قتال کے معنی میں نہیں آتا, بلکہ جہاد کا لفظ وہ کوشش کے معنی میں آتا ہے. قتال کے معنی میں بھی آتا ہے, اور پہلے بار بار چونکہ تذکرہ آ چکا ہے اس لیے دوبارہ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ جہاد کے لفظ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں, اور کبھی عام مجمع میں اگر جہاں انگریز بھی ہوں, غیر مسلم بھی ہوں, وہاں پر اگر جہاد کا لفظ آ جائے تو ایک مسلمان سوچتا ہے اچھا ہمارے سامنے اگر سوال آ گیا تو ہم کیسے جواب دیں گے. کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. جہاد کے معنی اگر قتال کے ہیں تو ہر قوم مانتی ہے قتال کو. کیا امریکہ کے پاس اپنی فوج نہیں ہے؟ کیا کینیڈا کے پاس اپنی فوج نہیں ہے؟ انگلینڈ کے پاس اپنی فوج نہیں؟ ہر ملک کے پاس فوج ہوتی ہے, قتال کو تو سب مانتے ہیں. ہاں اس کے اصول ہوتے ہیں, وہ اصول ان کے اپنے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے اصول ہیں, بس اتنا فرق ہے. بہرحال جہاد اگر قتال کے معنی میں ہو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ اسلام کے کمال ہے کہ اس میں ہر شعبے کے متعلق تعلیمات موجود ہیں. لیکن یہاں پر بہرحال جہاد بے معنی کوشش کرنا ہے, محنت کرنا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ کوشش کر کے ان کو ان کے اشکالات کا جواب دیں. ان کی جو قرآن نے طریقہ سمجھایا ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن, کہ اچھے طریقے سے ان کو دلائل کے بات کے ذریعے بات سمجھائی جائے, اور ان سے سوال کیا جائے, کوئی اعتراض ہو, کوئی اشکال ہو, اور ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی بات غلط فہمی ہو گئی ہو, ان باتوں کو واضح کیجئے. وجاہدہم بہ جہاداً کبیراً. بہرحال یہ ہمارے لیے جو آج اہم سبق ہے, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور درجے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر طریقوں کو ہم سیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھانے کی کوشش کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں, اور اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے فلا تطیع الکافرین, جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں اس کے مقابلے میں منع کرنے والوں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, نہیں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں. فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ, اور ہم قرآن اگر سیکھ لیں, قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سیکھ لیں, تو اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ اچھا یہ اس طریقے سے کیوں ہوتا ہے, ہم قرآن کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے. قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجئے, قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بات سمجھائیے, قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے دلائل پیش کیجئے, کوئی اللہ کو نہیں مانتا، قرآن بتاتا ہے اچھا ان کو بتا دو کہ اچھا بارش کہاں سے آتی ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ قرآن. وجاہدوم بھی جہادن کبیرہ، قرآن کو سیکھیں گے تو قرآن کے ذریعے سے اب لوگوں کو بہت سی باتیں توحید کی، رسالت کی، آخرت کی سمجھا سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، جو ماننے والے ہیں اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں ایسے امتی ہوں، ایسے امتی اللہ تعالی ہم سب کو بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، اور آخرت میں اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ہم سب کو عطا فرمائے، جو مجمع میں شامل ہیں وہ بھی، اور جو شامل نہیں ہو سکے ہمارے متعلقین ہیں ان کے حق میں بھی اللہ تعالی ان کو ان باتوں کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب کچھ سوالات ہیں ان کو میں دیکھ لیتا ہوں.